والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، چند دنوں بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے، 2014 عیسوی سال کا آغاز ہو رہا ہے. نیا سال ہم اس صورتحال میں شروع کر رہے ہیں یا شروع کرنے والے ہیں کہ پوری قوم عدم تحفظ کا شکار ہے. جان، مال، عزت و ناموس، گھر اور بازار، گلیاں اور سڑکیں، بستیاں اور سیرگاہیں، بلکہ آبادیاں اور ویرانے، گاؤں اور شہر، کارخانے اور فیکٹریاں، کھیت اور دفتر، سکول اور کالج، یونیورسٹیاں اور دیگر تعلیمی ادارے، حتیٰ کہ مکان کے اندر دبکا بیٹھا انسان بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے. قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، ڈاکہ زنی ہے، لوٹ مار ہے، دھوس دھاندلی ہے، دھوکہ دہی اور فریب کاری ہے، رشوت ستانی ہے، بے انصافی ہے. یہ مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں، بے چینیاں، زیادتیاں، فسادات اور حادثات اور لا تعداد بیماریاں ہیں جنہوں نے انسان کو بری طرح سے گھیر رکھا ہے. حالات انسان کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں اور انسان ہے کہ بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر بنا ہوا ہے. ان حالات سے یقینی نجات اور مکمل ترین تحفظ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی اپنے خالق و مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں، جس کے دست قدرت میں مسائل کے حل کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: انیبو الی ربکم، پلٹو اپنے رب کی طرف، واسلمو لہ، اور اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی سزا کا کوڑا تم پر برسنے لگے اور تمہیں سمجھ بھی نہ آئے کہ اب کیسے نکلیں. پلٹو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا، اس کے احکامات کی بجا آوری، اس کی فرما برداری اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے نجات ملے، اللہ کا ذکر اور اس کے حضور میں اپنے مسائل پیش کر کے اس کی رضا اور رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ان دونوں کاموں کا آغاز دو طرح سے ہوگا، انیبو الی ربکم واسلمو. یہ جو دو کام اللہ نے اس آیت میں سپرد کیے ہیں بندے کے، ان دونوں کاموں کا آغاز دو طرح سے ہوگا. پہلا کام ہے استغفار اور توبہ، یعنی گزشتہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرنا اور آئندہ اللہ کی فرما برداری کا عہد کرنا. اور دوسرا کام یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رحمت حق کو اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور پوری قوم کے لیے طلب کرنا. دعا کو ہم وہ قدر و منزلت نہیں دیتے جو قرآن و سنت نے اسے دی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کو بڑی اہمیت دی ہے. ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ایک مستقل عبادت ہے. نماز پوری آپ شروع سے آخر تک اگر اس کے کلمات پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نماز دراصل اللہ تعالی کے حضور میں ایک دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح له فی الدعاء منکم، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس پر اللہ سے مانگنے کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی، فتحت لہو ابواب الاجابہ و فتحت لہو ابواب الرحمہ، اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے، اس پر دعا کی قبولیت کے دروازے کھل گئے. ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا، من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. دنیا میں اگر دو تین سے زائد مرتبہ کسی سے آپ مانگیں تو وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعجزوا فی الدعاء، مانگنے میں کبھی عجز اور بخل نہ کرو، مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو، اللہ سے مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو. فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، کیونکہ جب تک لوگ مانگتے رہے ہیں اجتماعی ہلاکت ان پر نہیں آئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سختیوں اور بے چینیوں کے دوران، خدا نخواستہ سختیاں اور بے چینیاں اور کرب کے حالات پیش آئیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کرب کے حالات میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، فلیکسر الدعاء فی الرخاء، تو آسانیوں کے دنوں میں بھی وہ کثرت سے دعا کرتا رہے، کرب کے دنوں میں پھر اللہ اس کی دعائیں قبول کریں گے. اور اس کی مثال ایک دانا بندے نے بڑی اچھی بیان کی. پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے نلکا ہوتا تھا جسے گیڑ کے لوگ اس سے پانی حاصل کیا کرتے تھے. جس نلکے کی ہتھی چلتی رہتی تھی اور جس نلکے کو گیڑا جاتا رہتا تھا، اس کی ہتھی ایک ہی مرتبہ نیچے کریں تو پانی آ جایا کرتا تھا، اور جس نلکے کو گیڑنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور عرصے تک چھوڑ دیا، اس کی ہتھی بار 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 چلاتے، بلکہ بعض دفعہ پانی اس کے اندر ڈال کر پھر اس کے پائپ کے آگے ہاتھ رکھ کے ہتھی چلاتے تھے، تب جا کے پانی آتا تھا. جو بار بار مانگتا رہتا ہے اس کا نلکا بالکل جاری رہتا ہے. یہ اس حدیث سے سمجھ آ رہی ہے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا دین کا ایک ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے دعا. دعا، اللہ سے مانگنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء نے لوگوں سے ہمیشہ یہ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. انبیاء علیہ السلام و تسلیمات نے اپنے مخاطبین سے اور اپنے امتیوں سے اور دنیا میں کسی بھی فرد سے مانگنے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن اللہ سے مانگنا انبیاء کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اور اگر تو ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں بہت زیادہ مذکور ہیں، بلکہ قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام میں سے جس ہستی کی دعاؤں کا ذکر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے ایسا بنا کہ میں بر وقت فیصلہ کروں اور مجھے صالحین میں شمار فرما. اللہ اکبر، کہاں ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی اولاد میں 100,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام ہیں، کیا مقام ہے ان کا. لیکن عرض کر رہے ہیں الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں شمار کر لیجیے. اللہ وجعلی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے ایسا بنا کہ پچھلوں میں میرا تذکرہ خیر کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا. سورہ ابراہیم کا 6 رکوع، پورے کا پورا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس مکے شہر کو امن والا شہر بنا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھ. اصحاب کہف کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اپنے خزانوں میں سے خاص رحمت ہمیں عطا فرمائیے. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارا کام اچھی طرح بنا دے، یعنی ہمیں اپنے مقصد میں آسانی سے کامیابی عطا فرما. سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں، بہت دعائیں حضرت موسیٰ کی مذکور ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب اور یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ اور خود محبوب کریم علیہ السلام کو سکھائی گئی دعائیں جو انہوں نے اللہ سے مانگی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ تو دعا کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کی ہدایت ہے۔ چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ ویسے تو بندہ جس حال میں بھی ہو اور جیسا بھی ہو، میرے الفاظ پر توجہ دیجئے، جیسا بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، پروردگار سے جب بھی مانگے گا اللہ اس کی سنتا ہے۔ وہ گناہوں میں لچھڑا ہوا بھی ہو، اللہ کا باغی اور سرکش جو ابھی اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، شیطان اللہ اس کی بھی قبول کر لیتے ہیں، قرآن کریم میں ہے۔ لہذا دعا کی شرط تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاص شرط ہے۔ آداب دعا جو احادیث سے سمجھ آتے ہیں ان کا میں ذکر کر دوں، آداب کا خیال کریں گے تو اور زیادہ یقینی بات ہے قربت نصیب ہوگی۔ پہلی چیز تو اخلاص ہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دعا کی جائے۔ دوسرے، کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ حضور نے فرمایا حج کرنے کے لیے آدمی آتا ہے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے اور بکھرے بالوں والا ہے، غبار آلود چہروں والا ہے، اور پروردگار کے ہاں حضور میں بہت بلند ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت اپنے نیک عمل کو ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنا، جیسے وہ تین آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنے نیک عمل کا ذکر کیا۔ دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیں گے تو رحمت ربانی اس نیک عمل کی وجہ سے متوجہ ہو، پاک اور صاف ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا سے پہلے نماز پڑھنا، نفل پڑھ لینا، دو زانو ہو کر بیٹھنا اور دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنا، اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھ پھیلانا، دونوں ہاتھ اٹھانا۔ میں کئی جگہ دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جب وہ دعا کا کہا جاتا ہے، اجتماعی دعا کا، تو وہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتے کہ ہاتھ ہی اٹھا لیں، ہاتھ بس یوں کر لیتے ہیں۔ معلوم نہیں رحمت ربانی سے کیوں محروم رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ رحمت ربانی کا تو ہر ایک محتاج ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کھلے رکھنا، یعنی بالکل بھینچنے کی بجائے جو ایک جہاں نیچرل عموماً ہاتھ رکتے ہیں وہاں رکنا، اور دعا مانگتے وقت با ادب رہنا۔ یہ نہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اوپر پنکھے کے پروں کو بھی گن رہے ہیں یا ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں۔ عاجزی کرنا، عاجزی کے ساتھ ذلت اور مسکنت کا اظہار کرنا
اور دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھانا. محبوب کریم علیہ السلام جو اٹھایا کرتے تھے وہ وحی کے انتظار میں، ان کی کیفیت اور ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء ذاتی اور اسماء صفاتی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والے، اے عطا کرنے والے، اے رزق دینے والے. بتکلف کافیہ بندی سے پرہیز کرنا، اشعار کے انداز میں کافیہ بندی، اس سے گریز کریں. گانے کا طرز اختیار نہ کریں. آواز پست رکھنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اختیار کرنا، جو مسنون دعائیں ہیں، جو صحیح سند سے مروی ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کے الفاظ دعا کو اختیار کرنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہنے دی. ہر طرح کی دعائیں احادیث میں موجود ہیں، اور جامع دعائیں اختیار کریں. اپنی ذات سے ابتدا کرنا، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے دعا مانگ کر پھر اوروں کے لیے مانگنا، یہ سب احادیث سے آداب سمجھ آ رہے ہیں. اگر امام ہے تو تنہا اپنے لیے دعا نہ مانگے، عزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا، یہ کہنا کہ اے اللہ اگر تو کر سکتا ہے تو کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے تو ایسے ہو جائے. نہیں نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ میں تجھ سے لے کے رہوں گا، میں تیرا بندہ ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں. اللہ اکبر. اس یقین کے ساتھ کہ وہ بچہ جب گلی سے، اپنے دروازے سے، گلی میں بچہ جب دروازے سے نکلا تو بہت رو رہا تھا، روتا ہوا نکلا اور چلنے لگا. جب گلی کے کنارے پہ گیا تو اس کی رفتار آہستہ ہو گئی، کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر واپس آہستہ آہستہ اسی دروازے کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے وہ نکلا تھا. جب دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند تھا، دروازے پہ بیٹھ گیا اور ٹیک لگائی اور وہیں سو گیا. ماں جب اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے کہا دیکھوں تو صحیح بچہ کدھر گیا ہے، آیا نہیں، یکدم دھیان ادھر گیا تو دیکھا تو باہر چوکھٹ پہ سویا ہوا ہے. ماں نے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا بیٹا مجھے یقین تھا تم پلٹ کر ادھر ہی آؤ گے. پلٹ کر تو وہیں جانا ہے نا. اللہ اکبر. انتہائی رغبت اور شوق سے مانگنا، کوشش، محنت اور حضور قلب اور تہ دل سے اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے مانگنا، اور ایک دعا کو بار بار دہرانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنی دعاؤں کو 3 دفعہ دہراتے تھے. دعا میں اصرار اور مبالغہ کرنا، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں. بچوں کو بد دعا نہ دیں. بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بعد میں آدمی کے لیے پریشانی ہوتی. کسی ایسی چیز کی دعا نہ کریں جس کے بارے میں ایک جانب کا فیصلہ ہو چکا ہو. مثلاً عورت کہے کہ یا اللہ مجھے مرد بنا دے، یا کسی محال حقیقی یا محال عادی کا سوال نہ کریں. مثلاً کوئی کہے کہ میرے کان جو ہیں وہ 2 نہیں ہونے چاہیے، زائد ہونے چاہیے. اسی طرح رحمت خداوندی کو محدود نہ کریں، اپنی تمام حاجتیں مانگیں اور دعا کو سننے والے آمین کہیں، اور دعا میں جلدی نہ مچائیں کہ میں تو 5-6 دن سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. بھائی بگاڑ بہت عرصے کا ہے، مانگتا چلا جا. جو دروازہ بجاتا رہتا ہے اس پر دروازہ کھل جاتا ہے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لینا، یہ دعا کے آداب ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں. اب دعا کے قبول ہونے کے اوقات کا بھی ذکر ہو جائے. جن اوقات میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ جب بھی مانگیں اور جس حال میں بھی مانگیں اور جہاں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً متوجہ ہوتی ہے. لیکن جن اوقات میں دعاؤں کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، اوقات میں ان کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے. شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، عرفہ کا دن میدان عرفات میں، پورے رمضان مبارک کے مہینے میں، شب جمعہ میں، جمعے کے دن، آدھی رات یا پہلی تہائی رات یا پچھلی تہائی رات یا آدھی رات کے بعد یا سحری کے وقت، اور جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے حضور نے فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. دعا کے قبول ہونے کی حالتوں کا بھی ذکر ہو جائے. جس وقت نماز کے لیے اذان دی جائے، اذان کے کلمات کا جواب دیتے رہیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر درود شریف پڑھ کر وہ مسنون دعا کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور پھر دعا کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. حضور نے فرمایا جو شخص یہ کلمات کہتا ہے اس کے لیے میری شفاعت یقینی ہو جاتی ہے. اور شفاعت یقینی اس کے لیے ہے جس کا خاتمہ بالایمان یقینی ہے. لہذا یہ خاتمہ بالایمان کی ایک گویا ایک ذریعہ ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا دعاؤں کی قبولیت کا بہترین حالت ہے. اسی طرح مصیبت اور غم زدہ شخص کی دعا، میدان جہاد میں جب صف باندھے ہوئے مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی سرحدوں پر لوگ گھمسان کی جنگ کے دوران یا فرض نماز کے بعد، اسی طرح سجدے کی حالت میں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اور خصوصاً ختم قرآن کے موقع پر، خود جو آپ نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اس وقت دعا کیجئے، یہ دعا کی قبولیت کی حالتیں ہیں. زمزم کا پانی پیتے وقت، میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت، مرغ کی اگر آواز آئی ہے تو اس وقت، مسلمانوں کے اجتماع کے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، اسی طرح امام جب والدوالین کہتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں، میت کی آنکھیں بند کرتے وقت، بارش کے ہوتے وقت، نماز کی اقامت کے لیے جب اقامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اقامت ہو رہی ہوتی ہے اس دوران، اسی طرح کعبے پر جب نظر پڑے، یہ گویا حالتیں ہیں دعا کی قبولیت کی بہتر حالت ہے. اسی طرح قبولیت دعا کے کچھ مقامات بزرگوں نے لکھے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مکہ والوں کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کچھ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف کرتے وقت ملتزم سے چمٹ کر، اسی طرح میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر، کعبہ شریف کے اندر اللہ اگر موقع دے، زمزم کے قریب، صفا پہاڑی پر اور مروہ پر، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے، اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر، اسی طرح عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، جمرہ اولی میں اور جمرہ وسطی میں، یہ دعائیں قبولیت کے یہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعائیں. خاص طور پر جن لوگوں کی دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے، بے چین اور مصیبت زدہ اور مجبور اور مظلوم، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو بلکہ کافر بھی ہو، تب بھی اس کی قبول ہوتی ہے. اللہ، والد کی دعا اولاد کے لیے، ایک عادل حکمران اور عادل جج کی دعا، نیک آدمی کی دعا، والدین سے حسن سلوک کرنے والی اولاد کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کی دعا، اور مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا. حضور نے فرمایا جب کسی کی غیر موجودگی میں تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ اس کے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے جتنا مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا فرما دے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اگر اپنے لیے کوئی چیز اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں تو مجھے اوروں کے لیے مانگنا شروع کر دینا چاہیے, اس لیے کہ اوروں کو ملے یا نہ ملے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ میرے لیے تو دعا فرشتے کر رہے ہیں اور فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اوروں کے لیے مانگنا یہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ذرا مشکل ہے, ہم اسے مشکل سمجھتے ہیں. اس آدمی کی طرح کہ جو دعا مانگ رہا تھا تو اسے آواز آئی کہ ٹھیک ہے جتنا تم مانگ رہے ہو مانگو تمہیں ملے گا, لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو ملے گا. اب یکدم دعا مانگنے سے چپ ہو گیا, اسے ڈبل رشتہ داروں کو ملے گا, اب پریشان ہے کہ کیا کروں. سوچتے سوچتے کہنے لگا یا اللہ میری ایک آنکھ کاٹ لے. تاکہ رشتہ دار دونوں تو ہی جان. حاجی کی دعا فرمایا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں. اسی طرح بیمار کی دعا, بیمار کے پاس جا کر اس سے دعا کرانا. اب میں عرض کروں کچھ کلمات ایسے ہیں, یہ میں درخواست کروں گا کہ انہیں ذرا ذہن میں رکھیے. کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو دعا سے پہلے کہنے سے دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ان للہ ملکا مؤکلا بمن یقول یا ارحم الراحمین فمن قالها ثلاثا قال له الملک ملک ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فصل. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہے, جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے دعا کرنے کے لیے یا ارحم الراحمین کہتا ہے, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین کہتا ہے, فمن قالها ثلاثا, جب اس نے 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک, ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں, اب مانگو جو تم نے مانگنا ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں مر برجل وهو يقول یا ارحم الراحمین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو دعا کرتے ہوئے بار بار یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. فقال له سل قد نظر اللہ الیک, تو حضور نے اس سے فرمایا مانگو اللہ سے, اللہ نے تیری طرف نظر کرم فرما دی ہے. دوسرے یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یہ اسم اعظم ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو میں آپ سے کہوں کہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے بھی اسم اعظم بتا دیجئے, میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کروں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو, پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم ہے. اصل تو یہ ہے. لیکن بزرگوں نے لکھا کہ یا ذل جلال والاکرام, جو شخص یہ کلمہ کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمع رجل وهو يقول, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام, فقال قد استجیب لك فصل, حضور نے فرمایا تیری دعا کی قبولیت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, لہذا اب مانگ جو تو نے مانگنا ہے. اور تیسرا ہے یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم. اس کے بعد درود شریف, حضرت علی فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد, ہر دعا رکی رہتی ہے بارگاہ الہی میں پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کر, پھر تیری دعا یقیناً اللہ تعالی کے حضور میں پیش ہوگی. اور درود شریف بھی جو مسنون درود پاک ہیں وہ پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالی کے حضور میں اور قربت حاصل ہوگی. خاص طور پر ایک درود شریف جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا کما تحب و ترضا له, اے اللہ اپنے حبیب پر خصوصی عنایات نازل فرما اور رحمت نازل فرما جیسی تجھے پسند ہیں اور جتنی تجھے پسند ہیں. اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہہ دیں جیسی تجھے پسند ہیں اور جتنی تجھے پسند ہیں. اور اللہ اکبر, اس درود کے کلمات کے بارے میں لکھا کہ کان لا یجلس بین النبی وبین ابی بکر احد, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو حضور اور حضرت ابو بکر کے درمیان کوئی اور آدمی نہیں بیٹھا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. فجاء رجل یوما فاجلسه علیہ السلام بینهما, تو ایک آدمی آیا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ابو بکر کے درمیان بٹھایا. تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ نے اس کو بڑا شرف بخشا ہے, اپنے قریب بٹھایا ہے. فرمایا یہ مجھ پر یہ درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا لہ. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ, یہ کلمات شروع میں دعا کے شروع میں پڑھ لیں گے تو اس سے دعا مزید فائدہ مند اور مؤثر ہو جائے گی. دعا کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آپ نے کوئی دعا نہ سکھائی ہو. گھر سے نکلتے وقت کی دعا, گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا, کوئی کام زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا ہے نہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں دعا نہ سکھائی ہو. وہ ساری دعائیں میں دہراتا نہیں, البتہ ایک مختصر دعا بتا دوں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتا, میں کمزور ہوں, لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتا, مجھے ایسی مختصر سی دعا بتا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو, بس اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک العافیہ, اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. اور عافیت کا معنی کیا؟ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات, اور دنیا اور آخرت کی ہر راحت کا نصیب ہو سکے. علامہ مرحوم فرمایا کرتے تھے علامہ اقبال کہ دعا سے خفیہ روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں. دعا راز و نیاز کا وہ عمل ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان حائل پردے اٹھا دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب سے ہم کلام کرا دیتا ہے. دعا سے طبیعت کھل جاتی ہے، سکون ملتا ہے، بے قراری میں قرار آتا ہے، اور دعا کے بعد انسان کے اندر ایک نیا عزم اور ایک نیا ولولہ جنم لیتا ہے، جیسے بارش کے بعد گرد و غبار دھل جاتا ہے اور ہر چیز نکھر جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے حضور آہ و زاری سے دل کا بوجھ چھٹ جاتا ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. اور دعا میں بہت تکلف کی ضرورت نہیں، جیسے آپ اپنے کسی محبوب سے اپنی درخواست کر رہے ہوں اس انداز سے اللہ سے مانگی ہے. اور دعا خزانے قدرت تک انسان کی رسائی کا ذریعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، انجیل متی میں آپ کا یہ قول موجود ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. اور ایک دعا آپ کو سناؤں، وہ دعا جو طائف سے پلٹتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تھی. اب دیکھو ذرا کس طرح قربت اور کیا کیفیت ہے اس دعا میں جو ہمیں سکھائی گئی ہے. یہ دعا امت کے لیے جو محفوظ ہوئی ہے وہ تربیت ہے جو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئی ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے پروردگار میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور اسباب کی قلت کو، وہوانی علی الناس اور لوگوں کی نظروں میں اپنے کمزور ہونے کی شکایت تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں. یا رب العالمین انت رب المستضعفین، اے پروردگار تو بے کسوں اور کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی اور تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی تو نے مجھے کن کے سپرد کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی تو نے مجھے ان بیگانوں کے سپرد کر دیا ہے جو مجھے دیکھ کر جن کے چہرے ترش ہو گئے ہیں، او الی عدو ملکتہ امری یا تو نے مجھے اس دشمن کے سپرد کر دیا ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر کنٹرول دے دیا ہے. اِلَّم اور اگلا جملہ غور کیجئے، اِلَّم یکن بِکَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي، اس حالت میں بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ بِي مِنْ ذُنُوبِي، لیکن میں چاہتا ہوں تیری عافیت مجھے نصیب ہو، جو اگر میرے کوئی قصور ہیں بھی تو پھر بھی ان سے زیادہ بہت وسیع ہے. اسألک بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان یحل به سخطک، پروردگار تیری ناراضی اور تیری سختی اور تیری ناراضی، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور ينزل علی عذابک لک العقبا حتی ترضى ولا حول ولا قوۃ الا بک، پروردگار نیکی کی توفیق اور برائی سے بچاؤ
تیری مہربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے.
یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پلٹتے ہوئے کی. اب اس میں آپ دیکھیے کس قدر خود سپردگی ہے, کس قدر خود سپردگی ہے, اور اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. مانتے رہے ہیں اور وہ دیہاتی اور دکاندار کی بات یہاں میں ذکر کرتا ہوں کہ دکاندار کے پاس دیہاتی آیا, اس نے تھوک کا وہ دکاندار تھا اس سے سامان لیا اور کہا کہ اتنی بوری کھل دی دے دو یا کہو دے دو. تو اس نے ٹیلی فون اٹھایا, گودام میں فون کیا, وہ ساری چیزیں لیبر لے کے مزدور لے کے آ گئے. تو کہنے لگا کہ اے ڈبا بھی نال ہی دے دو. اس نے سمجھا کہ اس کے ذریعے سے ساری چیزیں آ جاتی, تو وہ بھی لے گیا. اب جب سب چیزیں ختم ہوئیں تو اس نے گھمانا شروع کیا. اب کچھ بھی نہیں آ رہا, کوئی جواب نہیں آ رہا. تو واپس آیا دکاندار کے پاس کہ جناب آپ نے تو اس کو گھمایا تھا, سب کچھ آ گیا تھا, میں گھماتا رہا کچھ بھی نہیں آیا. اس نے کہا بابا جی پہلے تار جوڑنی پڑی, پہلے کنیکشن سے خود کو پہلے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے, پہلے سسٹم سے جڑنا پڑتا ہے, پھر سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. جس کرب کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں, جو ان کے بس میں ہے, جو صاحبان اختیار ہیں, وہ ان کے سپرد کیجئے, اور جو میرے اور آپ کے بس میں ہے وہ ہم کریں. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.